أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. خالدين فيها أبدا. إن الله عنده أجر عظيم. صدق الله العلي العظيم.
شروع الله کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. بے شک جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے ہجرت کی اور راہ خدا میں جان اور مال سے جہاد کیا وہ اللہ کے نزدیک عظیم درجے کے مالک ہیں اور در حقیقت وہی کامیاب بھی ہیں. اللہ ان کو اپنی رحمت رضامندی اور باغات کی بشارت دیتا ہے جہاں ان کے لیے دائمی نعمتیں ہوں گی. وہ انہی باغات میں ہمیشہ رہیں گے کہ اللہ کے پاس عظیم ترین اجر ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر ہیں مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے. سامعین, ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سن رہے تھے. سورہ توبہ کی 20-22 تک کی آیات تلاوت کر رہے تھے قاری جناب بہروز یاری گل. سامعین, ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویو میں 25 میٹر بینڈ مطابق 11,945 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں. انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir. اور سامعین, ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل ابھی کچھ ہی دیر میں آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے. اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی. نعت کے بعد پروگرام یادوں کے چھروکے پیش کیا جائے گا. اس کے بعد آپ پروگرام پاکستان اور افغانستان گزشتہ ہفتے کے دوران سماعت فرمائیں گے, جس کے بعد پروگرام آئینہ صحافت پیش کیا جائے گا. اور سامعین, اسلام کی معرفت ہماری نشریات کا آخری پروگرام ہوگا. سامعین, حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, جو امانت دار نہیں اس کے ایمان کا اعتبار نہیں ہے, اور جو عہد کی پاسداری نہ کرے اس کی دینداری کا اعتبار نہیں ہے. اسی طرح ایک اور جگہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, بچے باغ زندگی کے پھول ہیں اور حسن و حسین میرے دو پھول ہیں. تو سامعین لیجیے، آپ سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے پروگرام کرد و پیش. سامعین پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، تو آئیے اس پروگرام میں سماعت فرمائیں سب سے پہلے عالمی خبریں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے. سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ. حضرت احمد بن موسیٰ شاہ چراغ کے روزے پر دہشت گردانہ حملے میں دونوں شہیدوں کے جلوس جنازہ میں بڑی تعداد میں سوگواروں نے شرکت کی اور دہشت گردوں کے عزائم کو ناکام بنانے پر زور دیا ہے. سائفر گمشدگی کے معاملے پر پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے. ہندوستان کی ریاست ہماچل پردیش میں شدید بارش اور سیلاب کے نتیجے میں بڑے پیمانے پر تباہیوں کا سلسلہ جاری ہے. اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ. حضرت احمد بن موسیٰ شاہ چراغ کے روزہ مبارک پر دہشت گردانہ حملے میں دونوں شہیدوں کے جلوس جنازہ میں بڑی تعداد میں سوگواروں نے شرکت کی اور دہشت گردوں کے عزائم کو ناکام بنانے پر زور دیا. اتوار کے روز ایران کے شیراز شہر میں دہشت گردانہ حملہ ہوا، جس میں حرم کے ایک خادم اور روزے کی سیکورٹی کے ایک جوان شہید ہو گئے. آج بدھ کے روز شیراز شہر کے شہریوں نے بڑے پیمانے پر ان شہیدوں کے جلوس جنازہ میں شرکت کی اور شاندار طریقے سے انہیں الوداع کہا. شیراز کے شہدا اسکوائر سے حضرت شاہ چراغ علیہ السلام کے روزہ مبارک تک اور اطراف کی تمام سڑکوں پر تل دھرنے تک کی جگہ نہیں تھی. عوام اور شہیدوں کے اہل خانہ نے شہیدوں کی تصاویر ہاتھوں میں اٹھائی ہوئی تھی اور دہشت گردوں اور ان کے حامیوں کے خلاف نعرے لگا رہے تھے. جلوس جنازہ کے شرکا نے اس موقع پر اس بات کا عہد کیا کہ ایسے واقعات انہیں اپنے انقلابی جوش و جذبے اور ایمانی اقدار سے پیچھے نہیں ہٹا سکتے، نہ ہی انہیں مرعوب کر کے اسلامی جمہوریہ نظام کی حمایت سے روک سکیں گے. شہیدوں کے جلوس جنازہ کے دوران، جس میں بہت بڑی تعداد میں لوگ موجود تھے، صہیونیوں کی سازشوں کو ناکام بنانے کا بھی عہد کیا گیا. یاد رہے کہ 13 اگست یعنی گزشتہ اتوار کے روز ایک مسلح تکفیری دہشت گرد نے شاہ چراغ علیہ السلام کے روزہ مبارک پر حملہ کیا اور اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی اور دو شہریوں کو شہید اور 8 کو زخمی کر دیا. غیر علاقائی ممالک کو خطے میں اپنی غیر قانونی موجودگی کو ختم کرنا ہوگا. اس بات کا اعلان ایران کی مسلح افواج کے ترجمان جنرل ابوالفضل شکارچی نے کیا. انہوں نے سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی بحریہ کی حالیہ مشقوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران نے ان مشقوں کے ذریعے دشمنوں کو ایک واضح انتباہ دیا ہے. انہوں نے کہا کہ ایران کے دشمن ممالک مغربی ایشیا میں بدامنی پھیلا کر اپنی موجودگی کا جواز پیش کرنا چاہتے ہیں، لیکن انہیں خبردار کیا جاتا ہے کہ اپنی غیر قانونی موجودگی کو ختم اور علاقے سے باہر نکل جائیں. جنرل ابوالفضل شکارچی نے کہا کہ خلیج فارس کے اطراف کے ممالک کو بھی چاہیے کہ اپنی سلامتی کو امریکہ، برطانیہ اور فرانس جیسے مغربی ممالک سے وابستہ نہ ہونے دیں. انہوں نے صاف الفاظ میں کہا کہ خطے میں اسلامی جمہوریہ ایران کی موجودگی پوری طاقت اور استحکام کے ساتھ جاری رہے گی. سائفر گمشدگی کے معاملے پر پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے. پاکستانی میڈیا نے خبر دی ہے کہ انسداد دہشت گردی ونگ میں سائفر کی گمشدگی کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ اس معاملے میں انسداد دہشت گردی ونگ میں تعینات ڈی آئی جی سطح کے افسران تحقیقات کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے ایف آئی اے نے منگل کو پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان سے پوچھ گچھ کی۔ باس پرس کرنے والوں میں جے آئی ٹی ممبران شامل تھے۔ جے آئی ٹی کی ٹیم نے اٹک جیل میں ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ جیل کے آفس میں سوالات کیے، جبکہ عمران خان کے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان کو بھی ایف آئی اے آفس میں طلب کیا گیا ہے۔ دوسری جانب توشاخانہ کیس میں عمران خان کی سزا کے خلاف اپیل اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر ہو گئی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ سماعت 22 اگست کو ہوگی۔ 5 اگست کو اسلام آباد کی سیشن عدالت نے توشاخانہ کیس میں عمران خان کو 3 سال قید کی سزا سنائی تھی، جس کے بعد انہیں گرفتار کر کے اٹک جیل منتقل کر دیا گیا۔ افغانستان کی طالبان انتظامیہ کے عہدیداروں اور پاکستان کے حکام کے درمیان لفظی جنگ جاری ہے۔ افغان وائس آوا خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق بدھ کو افغان طالبان حکومت کے وزیر دفاع مولوی محمد یعقوب مجاہد نے پاکستانی حکام کے ان الزامات کا ذکر کرتے ہوئے کہ جس میں انہوں نے پاکستان کے حملوں میں افغانستان کے ملوث ہونے کی بات کہی تھی، کہا کہ اسلام آباد اپنی ناکامی چھپانے کے لیے جھوٹے دعوے نہ کرے۔ افغانستان میں طالبان کے اقتدار میں آنے کے 2 سال پورے ہونے کے موقع پر مولوی محمد یعقوب مجاہد نے مزید کہا کہ طالبان حکومت اس بارے میں بارہا وضاحت دے چکی ہے، لیکن بقول ان کے اسلام آباد گستاخی کے ساتھ اس پر الزامات لگاتا رہا ہے۔ افغانستان کی طالبان حکومت کے وزیر دفاع نے مزید کہا کہ حکومت پاکستان اپنے عوام کے ذہنوں کو درپیش مسائل و مشکلات سے ہٹانے کے لیے طالبان پر جھوٹے الزامات لگا رہی ہے، جبکہ طالبان کی حکومت نے 12 خطے کے تمام ممالک، خصوصاً تمام پڑوسی ملکوں کو یقین دہانی کرائی ہے کہ افغانستان کی سرزمین ان کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ گزشتہ چند دنوں کے دوران پاکستان کے فوجی عہدیداروں نے اپنے بیانات میں طالبان حکومت کو خبردار کیا تھا کہ اگر انہوں نے افغانستان سے پاکستان میں حملے بند نہ کیے تو وہ دہشت گردوں کی سرکوبی کے لیے افغانستان میں فوجی آپریشن شروع کر دیں گے۔ پاکستان کا کہنا ہے کہ کل عدم ٹی ٹی پی کے عناصر پاکستان میں دہشت گردانہ حملے کے لیے افغانستان کی سرزمین استعمال کر رہے ہیں۔ ہندوستان کی ریاست ہماچل پردیش میں شدید بارش اور سیلاب کے نتیجے میں بڑے پیمانے پر تباہی کا سلسلہ جاری ہے۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق شمالی ریاست ہماچل پردیش میں شدید طوفانی بارش اور سیلاب کے باعث اب تک 60 افراد لقمہ اجل بن چکے ہیں۔ خبروں میں بتایا گیا ہے کہ شدید بارش اور سیلاب کے بعد زمین کھسکنے کے واقعات میں ریاستی دارالحکومت شملہ سمیت متعدد شہروں میں درجنوں افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ شملہ کی سمر پہاڑی سے 112 لاشیں ملی ہیں اور بدھ کو بھی شملہ میں زمین کھسکنے کا واقعہ پیش آیا ہے۔ اس سے پہلے پیر کو ایک مندر بارش میں گر گیا تھا، جس میں متعدد افراد دب کر ہلاک ہو گئے۔ اگرچہ کچھ لاشوں کو باہر نکال لیا گیا ہے، لیکن ابھی بھی کچھ لوگوں کے ملبے کے نیچے دبے ہونے کا خدشہ ہے۔ ہماچل پردیش میں سیلاب اور بارش کی وجہ سے بڑے پیمانے پر مکانات اور دکانیں بہہ گئی ہیں اور مویشیوں کے مراکز بھی پانی کے ریلے میں بہہ گئے ہیں۔ غرب اردن کے شہر نابلس میں صہیونی حکومت کے فوجی حملے میں زخمیوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے۔ اس درمیان فلسطینی جہادی تنظیموں نے صہیونیت مخالف اپنی جدوجہد تیز کرنے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ صہیونی فوجیوں نے بدھ کو صہیونیوں کی مدد سے غرب اردن میں واقع شہر نابلس میں حضرت یوسف علیہ السلام کے مقبرے پر حملہ کیا۔ فلسطینی ذرائع نے خبر دی ہے کہ اس حملے میں 58 فلسطینی شہری زخمی ہوئے ہیں۔ اس رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ صہیونی فوجیوں نے اسی طرح البلاطہ علاقے میں 2 فلسطینی شہریوں کے گھروں کو دھماکے سے اڑا دیا ہے۔ اس موقع پر سرائے القدس سے وابستہ نابلس بٹالین کے جوانوں کی اسرائیلی فوجیوں کے ساتھ زبردست جھڑپ ہوئی ہے۔ نابلس بٹالین نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اس کے جوانوں نے صہیونی فوجیوں پر زبردست فائرنگ کی اور ان کے راستے میں کئی بموں کے دھماکے کیے۔ اس وقت غرب اردن کی صورتحال بہت خاص ہو گئی ہے اور فلسطینی مجاہدین انواع و اقسام کے ہتھیاروں سے لیس ہو کر صہیونی غاصب فوجیوں کے حملوں کا دندان شکن جواب دے رہے ہیں۔ اسی صورتحال نے غاصب صہیونی حکومت کے لیے ایک خاص صورتحال پیدا کر دی ہے۔ واضح رہے کہ غزہ میں فلسطینی جیالوں کی طاقت میں اضافہ اور خاص طور پر مقبوضہ سرزمین کے شمالی سرحدی علاقوں میں حزب اللہ لبنان کی قوت و اقتدار میں اضافہ صہیونی حکومت کے لیے ایک ڈراؤنے خواب میں تبدیل ہو گیا ہے۔ اس درمیان تحریک حماس نے شہر نابلس پر صہیونی حکومت کے حملے کے رد عمل میں کہا ہے کہ فلسطینی شہروں اور کیمپوں پر صہیونی فوج کے حملے مزاحمت کی روز افزون لہر کو روک نہیں سکتے۔ فلسطین کی ہلال احمر نے اعلان کیا ہے کہ صہیونی فوج نے منگل کو غرب اردن کے شمالی شہر نابلس پر حملہ کیا کہ جس کے نتیجے میں 20 فلسطینی زخمی ہو گئے۔ عراق کے جنگی طیاروں نے صوبے کرکوک میں داعش دہشت گرد گروہ کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے۔ ارنا کی رپورٹ کے مطابق عراقی میڈیا نے خبر دی ہے کہ اس ملک کی فضائیہ کے جنگی طیاروں نے صوبے کرکوک کے علاقے وادی الشائی میں داعش دہشت گرد گروہ کے ٹھکانے پر بمباری کی ہے۔ ابھی اس سے متعلق مزید تفصیلات منظر عام پر نہیں آئی ہیں۔ عراق کے سیکیورٹی فورسز داعش کے دوبارہ سر نہ اٹھانے اور ان کے فرار ہو جانے والے عناصر کی شناخت کے لیے پورے ملک میں ان کا پیچھا کر رہے ہیں اور ان کا قلاقامہ کرنے کے در پہ ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
سامعین، ابھی آپ پروگرام گرد و پیش میں عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، جسے پیش کر رہے تھے جناب حسین تقوی۔ اور سامعین، اب وقت ہوا ہے سیاسی گفتگو کا، اور اس کے لیے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے ممتاز اور معروف سیاسی تجزیہ نگار ڈاکٹر راشد عباس۔ ہم ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔
بہت شکریہ۔
ڈاکٹر صاحب، چین کے وزیر دفاع نے تہران کے ساتھ دفاعی تعاون پر تاکید کی ہے۔ چین کے وزیر دفاع کے اس بیان پر آپ کا تجزیہ کیا ہے؟
جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ایران اور چین کے تعلقات گزشتہ چند سالوں سے بہت فروغ پائے ہیں اور دونوں ممالک کے وفود کی آمد و رفت بھی آئے دن میڈیا میں دیکھی جا سکتی ہے اور اس کے بارے میں تجزیے اور تبصرے بھی آتے رہے ہیں۔
جی،
چین نے مختلف عالمی سطح پہ بھی اور علاقائی سطح پہ بھی اسلامی جمہوری ایران کے مواقف کی حمایت کی ہے، اور بالخصوص اگر ہم عالمی ایٹمی معاہدے کے تناظر میں دیکھیں تو اس میں بھی ایران کے عنوان سے چین نے کئی مواقع پہ ایران کے مواقف کی حمایت کی ہے۔ اسی طرح اگر علاقائی صورتحال پہ نگاہ ڈالیں تو علاقائی مسائل میں بھی چین اس وقت جو ہے وہ کافی فعال ہے، اور اس نے حتیٰ اسلامی جمہوری ایران اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات بحال کرنے میں بھی بڑا بنیادی کردار ادا کیا ہے۔ اس تناظر میں اگر دیکھا جائے تو چین کے وزیر دفاع کا بیان بڑا اہمیت کا حامل ہے، اور بالخصوص یہ پہلی دفعہ ہے کہ وزارت دفاع یا آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ فوجی نوعیت کے یا دفاعی نوعیت کے موضوع پہ ایران کے عنوان سے روس کے ایک اعلیٰ عہدیدار کا جو ہے وہ بیان سامنے آیا ہے. درست ہے اس سے پہلے ایک 25 سالہ اسٹریٹجک معاہدہ ایران اور چین کے درمیان جو ہے وہ طے پا چکا ہے اور اس میں ایک لمبے عرصے کے بعد اس معاہدے کی بادشکوں پہ اب عمل درآمد بھی شروع ہو رہا ہے, لیکن دفاعی اور فوجی لحاظ سے یہ پہلی دفعہ چین کے کسی بڑے عہدیدار کا بیان ہے, اور وہ بھی چینی وزیر دفاع لی شانگ فو کا بیان ہے جنہوں نے بڑے وضاحت کے ساتھ یہ کہا ہے کہ فوجی اور دفاعی شعبوں میں وہ ایران سے تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں. اور اس بیان کو یوں تو جب ہم شنگائی تعاون تنظیم کے تناظر میں دیکھتے ہیں تو شنگائی تعاون تنظیم اس وقت جو ایک بہت بڑا مشرقی بلاک بن کے سامنے آئی ہے یہ تنظیم, اور جس میں چین شامل ہے, ہندوستان ہے, اسلامی جمہوری ایران تازہ شامل ہوا ہے, قزاقستان, کرغیزستان, پاکستان, روس اور تاجکستان جیسے بڑے ممالک بھی, مثلا روس بھی اس میں شامل ہے, چین بھی اس میں شامل ہے, ہندوستان ہے, پاکستان ہے. تو یہ ایک لحاظ سے مشرق کا ایک بہت بڑا ایک بلاک ہے. تو چینی وزیر دفاع نے جو حالیہ بیان دیا ہے وہ دو عنوان سے بڑا اہمیت کا حامل ہے. ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ شنگائی تعاون تنظیم کے تناظر میں جو ہے وہ چین ایران کے ساتھ فوجی اور دفاعی شعبوں میں تعاون کرنے کے لیے تیار ہے, یعنی گویا اگلے مرحلے میں یا کچھ عرصے کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اس پورے خطے کے اندر بھی اور عالمی سطح پہ شنگائی تعاون تنظیم کے جو رکن ممالک ہیں ان کے درمیان ایک تعاون بڑھے گا. اور جب چین کے وزیر دفاع یہ کہتے ہیں کہ فوجی اور دفاعی شعبوں میں تعاون, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو شنگائی تعاون تنظیم ہے وہ اس طرف بھی جائے گی کہ فوجی اور دفاعی نوعیت کے معاہدے بھی اس تنظیم کے اراکین کے درمیان منعقد ہوں گے. اور اس کو اگر ہم اس سے بڑے سناریوں میں دیکھیں تو یہ بھی امکان ہو سکتا ہے کہ شنگائی تعاون تنظیم کے تحت ایک مشرق کا ایک بڑا دفاعی یا ایک فوجی بلاک بھی جو ہے وہ مستقبل قریب میں تشکیل پا سکتا ہے, چونکہ اس کے ممالک کے درمیان اب جب یہ بات شروع ہو گئی ہے, مثلا چین اور ایران کے درمیان ہے, تو اس کے بعد یقیناً چین اور پاکستان سے پہلے بھی سلسلہ ہے اور چین اور ہندوستان کے درمیان بھی, ابھی ہم تازہ 2-3 دن پہلے کی یہ خبریں تھیں کہ ان کے درمیان جو سرحدی کشیدگی ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور اگر چین اور ہندوستان کے درمیان بھی تعلقات بہتر ہو جاتے ہیں تو یہ جو پورا خطہ بنتا ہے مشرقی بلاک, اس کو اگر ایک دفاعی بلاک کے طور پہ آئندہ سامنے لایا جائے تو یہ امریکی استعمار کے مقابلے میں, یا آپ دوسرے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں کہ جو مغربی بلاک ہے اس کے مقابلے میں ایک بڑا مضبوط مشرقی بلاک جو ہے وہ تشکیل پا سکتا ہے. ایک تو اس کو شنگائی تعاون تنظیم کے تناظر میں دیکھنے کی ضرورت ہے اس بیان کو. دوسرا بیان جو ہے نا وہ ان دنوں میں امریکہ نے شمالی کوریا اور چین دونوں کو دھمکیاں دی ہیں جو پچھلے چند دنوں میں. اب ایک طرف وہ امریکہ جو ہے چین اور شمالی کوریا کو جب دھمکی دے رہا ہے تو اس کا جواب جو ہے وہ چین نے اس صورت میں دیا ہے کہ پھر چین نے ان ممالک کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے یا ان ممالک کے ساتھ دفاعی اور فوجی تعاون کی بات کی ہے کہ جو امریکہ کے لیے قابل قبول نہیں ہے, یعنی اسلامی جمہوری ایران کے عنوان سے بھی اور شمالی کوریا کے عنوان سے ہمیشہ امریکہ کا موقف ان کے خلاف رہا ہے. تو چائنا نے ایک لحاظ سے اس کو پیغام دیا ہے کہ اگر آپ ہمیں دھمکیاں دیتے ہیں, اور بالخصوص چونکہ امریکہ کا ایک اس وقت خطے میں جو پالیسی چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ چین کے لیے مشکلات پیدا کرنا چاہتا ہے, اور چین کے لیے مشکلات پیدا کرنے کے لیے اس نے 2-3 راستے اپنائے. ان میں سے ایک راستہ یہ ہے کہ اس نے تائیوان کا مسئلہ جو ہے نا ایک بار پھر کھڑا کیا, اور تائیوان کے عنوان سے اگر ہم دیکھیں تو وہ ایک چین کے خلاف ہمیشہ امریکہ نے اس کو عالمی سطح پہ اٹھانے کی کوشش کی, اور ابھی حال ہی میں جاپان کے اندر بھی جو ایک سلسلہ شروع کیا ہے چائنا کے خلاف, تو وہ امریکہ کی ایک اور کوشش بھی ہے, ایک اور سازش بھی ہے کہ چائنا کو تنگ کرنے تنگ کرنے کے لیے وہ تائیوان اور جاپان کا ایشو استعمال کر رہا ہے، اور دوسری طرف جو بڑا بلاک کا حصہ بن سکتا ہے یعنی شنگائی تعاون تنظیم کا جو دوسرا بڑا ملک ہے وہ روس ہے، اور روس کو اس نے یوکرین کے عنوان سے جو ہے نا وہ الجھا دیا ہے. تو امریکہ کی بنیادی طور پہ یہ سازش اور خواہش ہے کہ وہ ان دونوں کو یعنی اس مشرقی بلاک کے دو اہم ملکوں کو، روس اور چین کو، اس کے قریبی ممالک کے ساتھ الجھا دے، اور خود جو ہے وہ امریکہ اس لحاظ سے اپنے آپ کو دور سے بیٹھ کے اس کو مانیٹر کرے، اور یوکرین کو جیسے اس نے رشیا کے خلاف لگا دیا ہے اسی طرح وہ چاہتا ہے کہ تائیوان اور جاپان کے اندر بھی ایک ایسی موومنٹ شروع ہو جائے کہ جو چین کے خلاف ہو، تو یہ پھر دونوں ممالک کے خلاف ان کا جو ہے وہ، یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ امریکہ نے اس علاقے میں تقریباً جو اسلحہ دنیا بھر کو جو فراہم کر رہا ہے تو اس علاقے کے لیے 36% جو امریکی اسلحہ ہے وہ ان علاقوں میں فروخت کیا گیا، اور اگر ہم گزشتہ 5-6 سالوں کا اگر ایک ایوریج فگر لیں تو 86 ارب ڈالر کے اسلحے جو ہے نا امریکہ نے اس جنوب مشرقی ایشیا میں جو ہے وہ فروخت کیے ہیں. تو اس سے بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ اس کے آئندہ کے کیا اہداف ہیں اور کن اہداف کے تحت جو ہے وہ اس علاقے میں چین اور روس کا راستہ روکنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو اسلامی جمہوری ایران اور چین کے درمیان رابطے جو ہیں وہ روز بروز بڑے قوی ہو رہے ہیں، مستحکم ہو رہے ہیں. شنگائی تعاون تنظیم سے پہلے بھی صورتحال بہت اچھی تھی، اور شنگائی تعاون تنظیم کا رکن بننے کے بعد اسلامی جمہوری ایران اور چین کے درمیان تعلقات میں مزید بہتری آ رہی ہے. اس 25 سالہ اسٹریٹجک معاہدے پہ بھی کام شروع ہو گیا ہے. چین کوشش کر رہا ہے کہ جو علاقے کے اندر مختلف کشیدگی ہے مختلف ممالک کے درمیان، جس کی ایک مثال سعودی عرب اور ایران کی تھی، اس کو بھی اس نے ختم کرنے کی کوشش کی ہے. اور خود ایران کے ایٹمی معاہدے کے عنوان سے بھی چین کا ہمیشہ موقف جو ہے وہ بڑا ایران کی حمایت میں رہے. تو ایسی صورتحال میں جب چینی وزیر دفاع لی شانگفو یہ کہتے ہیں کہ چین جو ہے وہ فوجی اور دفاعی شعبوں میں تعاون کے لیے تیار ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس بیان کی بڑی اہمیت ہے، اور یقیناً اس سے امریکہ اور اس کے جتنے اتحادی ہیں ان کے لیے یہ ایک گویا ایک تکلیف دے اور اس کے لیے برہم ہونے کا ہے کہ اب چینی وزیر دفاع باقاعدہ کھلے عام یہ کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ ہم ایران کے ساتھ فوجی اور دفاعی شعبوں میں تعاون بڑھائیں گے،
بڑھانے کے لیے تیار ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ ڈاکٹر راشد عباس صاحب. اور سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام گرد و پیش کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے. سامعین، نبی آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرما رہے تھے. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. اور سامعین، اب سماعت فرمائیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
الٰہی اب کسی طرح میری قسمت بدل جائے. مدینے کو پہنچ کر کے میرا یہ دم نکل جائے. مدینے کو پہنچ کر کے میرا یہ دم نکل جائے. مجھے نہ سروری نہ بادشاہی کی تمنا ہے، مجھے نہ سروری نہ بادشاہی کی تمنا ہے. تیرے محبوب کے در کی گدائی مجھ کو مل جائے، تیرے محبوب کے در کی گدائی مجھ کو مل جائے الہی، اب کسی طرح میری قسمت بدل جائے، عطا کر دے فقط اک ریشہ کالی کملی کا مجھ کو، عطا کر دے فقط اک ریشہ کالی کملی کا مجھ کو، میرے معبود میرا بھی غریباں چاک سل جائے، میرے معبود میرا بھی غریباں چاک سل جائے، الہی اب کسی طرح میری قسمت بدل جائے، میری بے چین نظروں کو دکھا دے گنبد خضرا، میری بے چین نظروں کو دکھا دے گنبد خضرا، تمنا کلیاں میرے معبود کھل جائے، تمنا کی یہ کلیاں میرے معبود کھل جائے، الہی اب کسی طرح میری قسمت بدل جائے، نئی ٹلتے اندھیرے بے کلی کے قلب عشرت سے، نئی ٹلتے اندھیرے بے کلی کے قلب عشرت سے، اسے بھی اپنے جلووں کا بس اب دیدار مل جائے، اسے بھی اپنے جلووں کا بس اب دیدار مل جائے، الہی اب کسی طرح میری قسمت بدل جائے، مدینے کو پہنچ کر کے میرا یہ دم نکل جائے،
سامعین اب پیش ہے تاریخی معلومات پر مبنی پروگرام یادوں کے جھروکے،
یادوں کے جھروکے۔ عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 25 مرداد، 29 محرم الحرام اور 16 اگست کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ انتیس 31 محرم الحرام 903 ہجری قمری کو مشہور مورخ محمد حروی ہرات میں انتقال کر گئے۔ وہ افغانستان کے شمالی شہر بلق میں پیدا ہوئے تھے، لیکن اپنی عمر کا زیادہ تر حصہ انہوں نے ہرات میں گزارا۔ محمد حروی اپنی صلاحیتوں کی وجہ سے دانشمند گورکانی وزیر امیر علی شیر نوائی کے مقرب رہے۔ امیر علی شیر نوائی علماء اور دانشوروں کا زیادہ احترام کرتے تھے۔ محمد حروی کی مشہور تصنیف روزۃ الصفا ہے۔ اس کتاب میں ابتدائی خلقت سے لے کر مصنف کے دور تک کی تاریخ قلم بند کی گئی ہے۔ سولہ اگست سن 1947 عیسوی کو پاکستان نے اقوام متحدہ میں رکنیت کی درخواست دی۔ دوسری عالمی جنگ کے خاتمے کے بعد 26 جون سن 1945 عیسوی کو 51 ممالک نے سان فرانسسکو میں اقوام متحدہ کے چارٹر پر دستخط کیے، اور 24 اکتوبر سن 1945 عیسوی کو دنیا میں امن کے قیام کے لیے باضابطہ طور پر اقوام متحدہ کے ادارے کا قیام عمل میں آیا۔ سان فرانسسکو میں اقوام متحدہ کے چارٹر پر دستخط کرنے والے ممالک میں ہندوستان بھی شامل تھا، لیکن پاکستان کے لیے رکنیت کا مرحلہ باقی تھا۔ اس لیے قیام پاکستان کے فوراً بعد پاکستان کی حکومت نے 16 اگست 1947 کو اقوام متحدہ کی رکنیت کے لیے درخواست دی، اور پاکستان 30 ستمبر سن 1947 کو باضابطہ طور پر اقوام متحدہ کا رکن بن گیا۔ پچیس مرداد سن 1372 ہجری شمسی کو ایران کے ممتاز عالم دین آیت اللہ سید عبدالعالی موسوی سبزواری کا انتقال ہوا۔ وہ 1290 ہجری شمسی میں ایران کے شمال مشرقی شہر سبزوار میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی دینی تعلیم اپنے آبائی شہر میں حاصل کرنے کے بعد 14 سال کی عمر میں وہ مشہد مقدس چلے گئے۔ کچھ عرصے مشہد میں رہنے کے بعد اعلیٰ تعلیم کے حصول کے خاطر وہ عراق کے مقدس شہر نجف اشرف گئے۔ وہاں آیت اللہ سید ابو الحسن اصفہانی، مرزا نائنی اور آغا ضیاء الدین عراقی جیسے جید علماء سے کسب فیض کیا اور درجہ اجتہاد پر فائز ہوئے۔ وہ نصف صدی تک اس عظیم دینی مرکز میں تدریس کے فرائض انجام دیتے رہے۔ آپ کے دروس میں شامل ہونے والے طلبہ بعد میں نجف اشرف اور قم المقدس کے دینی تعلیمی مراکز کے عظیم اساتذہ ثابت ہوئے۔ انہوں نے متعدد کتابیں تحریر کی ہیں، جن میں مواہب الرحمن فی تفسیر القرآن، معذب الاحکام فی بیان الحلال والحرام اور تہذیب الاصول خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ سامعین، تاریخی معلومات پر مبنی پروگرام یادوں کے جھروکے آپ ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے سماعت فرما رہے ہیں۔ سولہ اگست 1960 عیسوی کو برسوں کی شورش اور بدمنی کے بعد جزیرہ قبرص کو آزادی ملی۔ یہ جزیرہ ترکی کے جنوب میں بحیرہ ابیض میں واقع ہے، اور اس کا رقبہ 9251 مربع کلومیٹر ہے۔ 1878 تک قبرص سلطنت عثمانیہ کے قلمرو میں شامل تھا۔ اس کے بعد عثمانیوں نے برلن کانفرنس میں قبرص کو برطانیہ کے حوالے کیا۔ 1925 میں قبرص باقاعدہ طور پر برطانیہ کی نوآبادیات میں شامل ہوا۔ اس کے بعد قبرص کے یونانی باشندوں نے اس کے یونان سے الحاق کا مطالبہ کیا۔ ان کی دلیل یہ تھی کہ جزیرے کی 75% آبادی یونانیوں پر مشتمل ہے۔ 1974 میں قبرص پر ترکیہ کے حملے اور اس کے شمالی حصے پر قبضے کے نتیجے میں عملی طور پر یہ جزیرہ شمال میں ترک قبرص اور جنوب میں یونانی قبرص کے حصوں میں منقسم ہو گیا۔ سولہ اگست سن 1961 عیسوی کو بابائے اردو مولوی عبدالحق نے وفات پائی۔ وہ 1870 عیسوی میں اتر پردیش کے علاقے ہاپوڑ میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم اپنے آبائی علاقے میں حاصل کرنے کے بعد 1888 میں علی گڑھ کالج میں داخل ہوئے، جہاں سے انہوں نے گریجویشن کیا۔ انہوں نے اپنی ملازمت کا آغاز حیدرآباد دکن سے کیا، جہاں وہ مدرسہ آصفیہ کے صدر اور رسالہ افسر کے مدیر رہے۔ پھر کچھ عرصے کے بعد محکمہ تعلیمات میں انسپیکٹر آف اسکولز ہو گئے۔ 1912 عیسوی میں مولوی عبدالحق انجمن ترقی اردو کے سیکرٹری منتخب ہوئے، اور پھر اس انجمن سے ان کی وابستگی ان کی وفات تک قائم رہی۔ قیام پاکستان کے بعد وہ پاکستان چلے گئے، جہاں انہوں نے خدا داد ہمت، خلوص اور محنت سے انجمن کو اثر نو زندہ کر دیا۔ مولوی عبدالحق نے متعدد کتابیں تالیف کیں۔ ان کی خدمات کے باعث ان کو باب اردو کے خطاب سے نوازا گیا۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام یادوں کے جھروکے یہیں پر ختم ہوتا ہے۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب پیش ہے پروگرام پاکستان اور افغانستان گزشتہ ہفتے کے دوران۔
افغانستان اور پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران۔ عزیز سامعین، پروگرام افغانستان اور پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، ہاشم علی کا سلام قبول کیجیے۔ امید ہے ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا۔ پاکستان میں پی ڈی ایم کی حکومت ختم ہوتے ہی اتحادی جماعتوں نے ایک دوسرے پر تنقید کرنی شروع کر دی۔ بلوچستان نیشنل پارٹی کے سربراہ سردار اختر مینگل نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی تقرری پر برہم ہو گئے، اور انہوں نے مسلم لیگ نون کے تا حیات صدر نواز شریف کو خط لکھ دیا، جس میں انہوں نے لکھا کہ جناب میاں محمد نواز شریف، میرا آج کا پیغام 22 جولائی 2022 کے گزشتہ پیغام کا تسلسل ہے، کیونکہ جن مسائل کا ذکر میں نے پہلے کیا تھا، کاش کہ ان میں کمی آتی، لیکن حسب روایت ان میں اضافہ ہوتا گیا۔ انہوں نے خط میں لکھا کہ اس کا الزام کسی پر ڈالنے کے بجائے ہم اپنی شومی قسمت کو ہی ذمہ دار ٹھہرائیں تو بہتر ہوگا۔ وہی بلوچستان، وہی جبری گمشدگیاں، وہی سیاسی حل کے بجائے بندوق سے مسئلے کے حل کی کوشش، سیاست دانوں کے بجائے اسٹیبلشمنٹ سے آس لگانا یا ان کی مشاورت سے مسئلے کا حل تلاش کرنا۔ سردار اختر مینگل نے لکھا کہ ہمیں جنرل ایوب سے لے کر جنرل مشرف تک کے مظالم اچھی طرح یاد ہیں، لیکن آپ کی جماعت مشرف اور باجوا کی سازشوں اور غیر آئینی اقدامات کو اتنی جلدی فراموش کر کے ایک بار پھر رات کی تاریکیوں میں بغیر اتحادیوں کو اعتماد میں لیے قانون سازی کر کے جمہوری اداروں کو کمزور کر کے غیر جمہوری طاقتوں کو مزید طاقتور بنا کر جمہوریت کے تابوت میں مزید کیلیں ٹھوکنے کے مترادف کام کیا ہے۔ انہوں نے لکھا کہ انسانی حقوق کے برخلاف قانون سازیاں شاید ہم سے زیادہ مستقبل میں آپ حضرات کے ہی خلاف استعمال کی جائیں گی، کیونکہ ہم بلوچستان کے باسیوں کو روز اول سے انسان سمجھا ہی نہیں گیا۔ پاکستان کے صدر عارف علوی نے وزیر اعظم شہباز شریف کی درخواست پر پارلیمنٹ تحلیل کر دی۔ پاکستان میں پارلیمنٹ اپنی 5 سالہ مدت پوری کرنے سے 3 دن پہلے ہی تحلیل کر دی گئی۔ قومی اسمبلی کی تحلیل کے ساتھ ہی شہباز شریف کی قیادت والی حکومت اور وفاقی کابینہ بھی ختم ہو گئی۔ حکومت ختم ہونے کے بعد آئین کے مطابق انتخابات 90 دن کے اندر اندر ہونے ہیں۔ پاکستان کے آئین کے مطابق اگر پارلیمنٹ اپنی 5 سالہ مدت پوری کرے تو اگلے انتخابات 60 دن کے اندر، اور اگر 5 سال کی مدت پوری نہ ہو تو نگراں حکومت 90 دن کے اندر انتخابات کرانے کی پابند ہے۔ نگراں وزیر اعظم کے معاملے پر وزیر اعظم شہباز شریف سے قائد حزب اختلاف نے وزیر اعظم آفس میں 12 اگست کو ایک بار پھر ملاقات کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض کے درمیان نگراں وزیر اعظم کے نام پر مشاورت کا دوسرا دور ہوا۔ وزیر اعظم کے دفتر کے ترجمان کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف اور قائد حزب اختلاف راجہ ریاض نے مشترکہ طور پر دستخط کر کے ایڈوائس صدر کو بھجوا دی۔ وزیر اعظم آفس کی جانب سے بتایا گیا کہ وزیر اعظم نے قائد حزب اختلاف کا مشاورتی عمل میں تعاون اور 16 ماہ میں بطور بہترین حزب اختلاف کی قیادت پر شکریہ ادا کیا۔ اس حوالے سے قائد حزب اختلاف راجہ ریاض نے کہا کہ ہم متفق ہیں کہ جو بھی نگراں وزیر اعظم ہو وہ چھوٹے صوبے سے ہو، ہم نے اتفاق کیا ہے کہ انوار الحق کاکڑ نگراں وزیر اعظم ہوں گے۔ انوار الحق کاکڑ بلوچستان سے سن 2018 میں سینیٹر منتخب ہوئے اور ان کا تعلق بلوچستان عوامی پارٹی سے ہے۔ انوار الحق کاکڑ سینٹ کی قائمہ کمیٹی میں سمندر پار پاکستانی امور کے چیئرمین بھی ہیں۔ صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی نے جارحانہ انداز اپناتے ہوئے دستخط کیے بغیر 13 بل واپس وزیر اعظم دفتر کو بھجوا دیے ہیں۔ پاکستان کے صدر نے جو بل وزیر اعظم آفس کو واپس بھجوائے ہیں ان میں کوڈ آف کرمنل پروسیجر ترمیمی بل شامل ہے۔ یہ بل پولیس کو بغیر وارنٹ گرفتاری کا اختیار دینے سے متعلق ہے۔ صدر نے نیشنل اسکلز یونیورسٹی ترمیمی اور امپورٹ ایکسپورٹ ترمیمی بل بھی واپس بھجوا دیے ہیں۔ ذرائع کے مطابق صدر پاکستان نے ہائر ایجوکیشن کمیشن ترمیمی بل، پاکستان انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی بل بھی وزیر اعظم آفس کو واپس بھیج دیے ہیں۔ صدر عارف علوی نے صحافیوں اور میڈیا پروفیشنلز کے تحفظ کا بل اور نیوز پیپرز، نیوز ایجنسیز اینڈ بکس رجسٹریشن بل بھی پرائم منسٹر آفس کو واپس بھیجا ہے۔ ذرائع کے مطابق صدر نے جو بل وزیر اعظم آفس کو واپس بھجوائے ہیں ان میں ہورائزن یونیورسٹی بل، فیڈرل پبلک سروس کمیشن ترمیمی بل، وفاقی اردو یونیورسٹی ترمیمی بل بھی شامل ہے۔ صدر نے این ایف سی انسٹیٹیوٹ ملتان ترمیمی بل، نیشنل کمیشن برائے انسانی ترقی ترمیمی بل اور قومی ادارہ برائے ٹیکنالوجی بل بھی واپس بھجوا دیا ہے۔ صدر پاکستان نے صرف پیمرا ترمیمی بل 2023 کی منظور۔ افغانستان کے مشرقی صوبے خوست کا ایک ہوٹل زوردار دھماکے سے گونج اٹھا، جس کے نتیجے میں 3 افراد ہلاک اور 7 دیگر زخمی ہو گئے۔ خوست پولیس کے ترجمان مستغفیر گرباز نے کہا کہ دھماکہ شہر کے اس ہوٹل میں ہوا جہاں افغان عوام اور پاکستان کے علاقے شمالی وزیرستان سے آنے والے مہاجرین کثرت سے مقیم ہوتے تھے۔ تاہم انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ دھماکے کے وقت ہوٹل میں کتنے افراد موجود تھے اور ان کا تعلق کہاں سے تھا۔ دھماکے میں ہلاک اور زخمی ہونے والوں کو قریبی اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ہلاک اور زخمی ہونے والوں کی شناخت بھی ظاہر نہیں کی گئی ہے۔ رائٹرز نے خوست کے میڈیا آفس کے حوالے سے دعویٰ کیا ہے کہ ہلاک شدگان میں پاکستان کے علاقے وزیرستان سے تعلق رکھنے والے عسکریت پسند جنگجو ہیں جو پاکستان میں کالعدم ہیں۔ عالمی خبر رساں ادارے AP نے بھی دعویٰ کیا ہے کہ اس ہوٹل میں کالعدم تحریک طالبان پاکستان کی قیادت اور ارکان کو قیام کرتے دیکھا گیا ہے۔ افغانستان میں طالبان حکومت کے قیام قیام کے بعد سے ہونے والے خود کش حملوں اور دھماکوں کی ذمہ داری داعش خراسان گروہ قبول کرتا آیا ہے، تاہم اس دھماکے کی ذمہ داری اس نے بھی قبول نہیں کی ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق سن 2021 میں افغانستان سے غیر ملکی افواج کے انخلا اور طالبان کے قبضے کے بعد سے بم دھماکوں اور تشدد کے دیگر واقعات میں 1000 سے زیادہ افغان شہری ہلاک۔ افغانستان میں بچیوں کے اسکول کھلوانے کے لیے سینئر افغان صحافی اور سماجی کارکن محبوبہ سراج طالبان حکومت کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کے دفتر پہنچ گئیں۔ طالبان حکومت کے ترجمان سے ملاقات کے دوران محبوبہ سراج نے کہا کہ خدا کے لیے لڑکیوں کے اسکول کھول دو، افغانستان ایک ایسی نسل کا متحمل نہیں ہو سکتا جو اسکول ہی نہیں گئی ہو۔ انہوں نے کہا کہ طاقت سے اقتدار حاصل تو کیا جا سکتا ہے مگر اسے برقرار نہیں رکھا جا سکتا، جب تک طالبان حکومت یہ مسئلہ حل نہیں کرتی ہے دنیا ان کے خلاف ہی رہے گی۔ اس موقع پر ذبیح اللہ مجاہد کا کہنا تھا کہ اگر اسکول کی لڑکیاں حکومت کے خلاف جائیں گی تو یہ امر معاشرے کو غیر مستحکم کر سکتا ہے۔ طالبان کے ترجمان نے محبوبہ سراج کے تحفظات افغان حکومت تک پہنچانے کی یقین دہانی کرواتے ہوئے کہا کہ وہ صرف ترجمان ہیں، معاملے کو ایم آئی دین تک پہنچا دیں گے۔ واضح رہے کہ افغانستان میں خواتین کے پارک، جم اور یونیورسٹیوں میں جانے سمیت غیر سرکاری گروپوں اور اقوام متحدہ کے اداروں میں ملازمتوں پر پابندیاں عائد ہیں۔ سمعین، 30 اگست 2021 کو سلامتی کونسل نے ایک قرارداد کی منظوری دی تھی جس میں طالبان سے کہا گیا کہ وہ ملک چھوڑنے کے خواہش مند تمام لوگوں کو محفوظ راستہ دیں۔ اس سے اگلے مہینے جنیوا میں ہونے والے ایک اعلیٰ سطحی اجلاس میں عالمی برادری نے افغان عوام کی مدد اور ان کی ترقی کے لیے 1.2 ارب ڈالر سے زیادہ امداد دینے کا وعدہ کیا۔ افغانستان میں دنیا کا سب سے بڑا انسانی بحران جنم لے رہا ہے جہاں لوگوں کی ضروریات ایتھوپیا، جنوبی سوڈان، شام اور یمن کے لوگوں کی ضروریات سے بھی تجاوز کرتی جا رہی ہیں۔ اس وقت تقریباً 2.3 کروڑ لوگوں کو شدید غذائی عدم تحفظ کا سامنا ہے۔ جنوری سن 2022 میں اقوام متحدہ اور اس کے شراکت داروں نے افغانستان کے لیے 5 ارب ڈالر سے زیادہ مالیت کی امدادی اپیل کی جس کے ذریعے وہاں ختم ہوتی ہوئی بنیادی خدمات کو دوبارہ بحال کرنے کی امید ہے۔ افغانستان میں اقوام متحدہ کی موجودگی وہاں سلامتی کی صورتحال کی مطابقت سے ہوگی، لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم افغان لوگوں کی ضرورت کی اس گھڑی میں وہاں قیام کریں گے اور انہیں مدد مہیا کرائیں گے۔ مستقبل کو دیکھتے ہوئے تشدد کے فوری خاتمے، تمام افغانوں کے حقوق کے احترام اور افغانستان سے ان تمام عالمی معاہدوں کی تعمیل کا مطالبہ کیا گیا ہے جن میں وہ فریق ہے۔ افغان ایک شاندار ثقافتی ورثے کے مالک اور قابل افتخار لوگ ہیں، وہ کئی نسلوں سے جنگوں اور تکالیف کا سامنا کرتے چلے آئے ہیں، وہ ہماری پوری مدد کے مستحق ہیں۔ اس حوالے سے آنے والے دن اہم ہوں گے، دنیا ہمیں دیکھ رہی ہے۔ ہم افغانستان کے لوگوں کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتے اور نہ ہی ہمیں چھوڑنا چاہیے۔ طالبان کے 2 سال افغان لڑکیوں کی تعلیم کے لیے اقوام متحدہ کی مہم، افغان گرلز وائسز # نامی مہم ملک میں طالبان حکام کے اقتدار کو 2 سال مکمل ہونے پر شروع کی گئی ہے اور یہ 18 ستمبر تک جاری رہے گی، جس دن نوجوان لڑکیوں کے اسکول جانے پر باقاعدہ پابندی عائد کی گئی تھی۔ یہ مہم ای سی ڈبلیو کی گلوبل چیمپئن اور افغان لڑکیوں کی روبوٹک ٹیم کی سابق کپتان سمیہ فاروقی کے تعاون سے وضع کی گئی ہے، جس میں ایک نوجوان افغان خاتون مصورہ کا مؤثر کام بھی شامل ہے۔ اس میں ان افغان لڑکیوں کی دلدوز اور پرعزم داستانیں شامل ہیں جن کی زندگیاں تعلیم اور اپنے خوابوں کی تکمیل سے روکے جانے کے باعث اچانک تہو بالا ہو گئی ہیں۔ افغان لڑکیوں سے زیادہ پسماندہ کوئی اور نہیں ہو سکتا جنہیں صرف ان کی جنس کی بنیاد پر ان کے بنیادی ترین انسانی حقوق بشمول تعلیم کے حق سے محروم کر دیا گیا ہے۔ ان کے مؤثر الفاظ کو غیر معمولی انداز میں اکسی صورت دی گئی ہے، جس میں ان لڑکیوں کی گہری مایوسی کے علاوہ تعلیم پر غیر منصفانہ پابندی کے خلاف ان کی غیر معمولی مضبوطی اور طاقت کا اندازہ ہوتا ہے۔ سمیہ فاروقی کا کہنا ہے کہ افغانستان میں ان لڑکیوں کی جرات نے انہیں ای سی ڈبلیو کی گلوبل چیمپئن کی حیثیت سے ان کی آوازیں دنیا کو سنانے کے لیے اپنی آواز سے کام لینے کی ہمت دی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ ان حالات سے لڑکیوں کی ذہنی صحت پر بہت برا اثر پڑ رہا ہے اور گزشتہ 2 برس میں لڑکیوں کی خودکشی کے واقعات میں اضافہ ہو گیا ہے۔ ایسے میں فوری عملی اقدامات کرنا بہت ضروری ہے اور امید ہے کہ آئندہ برس ہم انہیں درپیش جبر کا تذکرہ کرنے کے بجائے ان کی آزادی کی خوشی منا رہے ہوں گے۔ اقوام متحدہ کے ماہرین کی جاری کردہ ایک حالیہ رپورٹ کے مطابق دنیا بھر سے موازنہ کیا جائے تو افغان خواتین اور لڑکیوں کو بدترین حالات کا سامنا ہے۔ ان کے انسانی حقوق کا منظم انداز میں خاتمہ اور طالبان حکام کی جانب سے ان کے ساتھ روا رکھا جانے والا بدترین تعصب، صنفی عصبیت اور صنفی مظالم کے مترادف ہو سکتا ہے۔ عالمگیر تعلیم کے لیے اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے اور ای سی ڈبلیو کے اعلی سطحی اسٹیئرنگ گروپ کے سربراہ گورڈن براؤن نے کہا ہے کہ عالمی برادری افغان لڑکیوں اور نوجوان خواتین کے دل سے نکلنے والی اس تلخ پکار کو سنیں اور متحد ہو کر اور اپنی قوت کی تجدید کر کے ان کے حقوق کو پامال کیے جانے کی مذمت کرے۔ علاوہ ازیں یہ مہم ایسے وقت شروع کی جا رہی ہے جب افغان لڑکیوں کی آوازیں عالمی سطح پر سنی جائیں گی۔ 18 اور 19 ستمبر کو دنیا کے رہنما پائیدار ترقی کے اہداف سے متعلق کانفرنس SDG کے لیے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں جمع ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان میں ان کے حصول تعلیم کے حق کی مکمل بحالی کے لیے متواتر کوششیں جاری رکھی جائیں گی اور کمیونٹی کی بنیاد پر تعلیمی پروگراموں کے ذریعے افغان بچوں کو سیکھنے کے اہم مواقع کی فراہمی کے لیے شراکت داروں کے ساتھ مل کر کام کیا جائے گا۔ صنفی مساوات کے لیے کام کرنے والے اقوام متحدہ کے ادارے UN ویمن کی سربراہ سیما باہوس نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ افغانستان میں تبدیلی کے لیے وہاں کے حکمرانوں پر دباؤ جاری رکھیں۔ ملک میں طالبان کے دوبارہ برسر اقتدار آنے کو 2 سال مکمل ہونے پر ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ افغانستان میں برسر اقتدار طالبان ملک بھر میں خواتین اور لڑکیوں کے حقوق کو انتہائی جامع اور منظم انداز میں نشانہ بنا رہے ہیں جس کی پہلے کوئی مثال نہیں ملتی۔ انہوں نے کہا کہ خواتین کی زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جسے طالبان نے اپنے 50 احکامات کے ذریعے نہ چھیڑا ہو اور انہوں نے ان کی کسی آزادی کو برقرار نہیں رکھا۔ طالبان نے خواتین کے خلاف اجتماعی جبر پر مبنی ایک ایسا نظام تخلیق کیا ہے جسے درست اور وسیع طور سے صنفی عصبیت گردانا جاتا ہے۔ سیما باہوس نے کہا کہ وہ طالبان پر زور دیتی ہیں کہ وہ اپنے ان فیصلوں پر نظر ثانی کریں اور افغانستان کے حال اور مستقبل پر ان اقدامات کے اثرات کا جائزہ لیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ عالمی برادری پر زور دیتی ہیں کہ وہ افغان خواتین کے لیے تبدیلی لانے کی غرض سے ہر ممکن دباؤ ڈالیں اور ہر ذریعے سے کام لیں جس میں امدادی برادری کا مطالبہ پورا کرنے کے اقدامات اور افغانستان کے لیے امداد کی اپیل پر مطلوبہ مالی وسائل کی فراہمی بھی شامل ہے۔ اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے انسانی حقوق وولکر ترک نے اس موقع پر افغانستان کے حکمرانوں کو خواتین اور لڑکیوں سمیت ملک کے تمام لوگوں کے حقوق برقرار رکھنے کی ذمہ داری یاد دلائی۔ انسانی حقوق سے متعلق اقوام متحدہ کا عملہ افغانستان میں انسانی حقوق کے حوالے سے متعدد موضوعات پر نگرانی، دستاویز کاری اور وکالتی کام کر رہا ہے۔ ان موضوعات میں بنیادی آزادیاں، مسلح تنازعات میں شہریوں کا تحفظ اور قیدیوں کے حقوق بھی شامل ہیں۔ جنیوا میں انسانی حقوق سے متعلق اقوام متحدہ کے دفتر OHCHR کی ترجمان لیز تھروسیل نے کہا ہے کہ ادارہ ان مسائل پر افغان حکمرانوں کے ساتھ بات چیت کرنے کے علاوہ اور انسانی حقوق کے بین الاقوامی قانون کے تحت انہیں ان کی ذمہ داریاں یاد دلا رہا ہے۔ ہائی کمشنر نے عالمی برادری پر زور دیا کہ افغانستان میں رہنے والے لوگوں کی حالت زار کو فراموش نہ کریں۔ سامعین، ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر اقوام متحدہ بڑی طاقتوں خاص طور پر امریکہ کے دباؤ میں آ کر فیصلے نہ کرے اور اقوام عالم کے مفادات کو مد نظر رکھ کر فیصلے کرے تو شاید دنیا کے تمام مسائل من جملہ افغانستان میں خواتین کے حوالے سے مسائل و مشکلات حل ہو جائیں۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اقوام متحدہ امریکہ اور بڑی طاقتوں کا آلہ کار بنا ہوا ہے اور وہ وہی فیصلے کرتی ہے جس کے بارے میں بڑی طاقتیں خاص طور سے امریکہ گرین سگنل دیتا ہے۔ افغانستان میں طالبان نے جس طریقے سے خواتین خاص طور سے لڑکیوں کی تعلیم پر پابندی عائد کی ہے اس کی کسی بھی قانون و آئین میں جگہ نہیں ہے اور اقوام متحدہ اپنے منشور کے مطابق اس مسئلے کو طالبان پر دباؤ بڑھا کر حل کر سکتا ہے، لیکن امریکہ یہ نہیں چاہتا، اس لیے کہ امریکہ کا مقصد دنیا بھر میں اسلام کو بدنام کرنا ہے اور اسی لیے وہ طالبان کے ذریعے ایک ایسے اسلام کی تبلیغ کر رہا ہے جس میں عورتوں پر ظلم روا رکھنا، مظلوموں کے حقوق سلب کرنا اور اقلیتوں پر ظلم روا رکھنا شامل ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام افغانستان اور پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
سامعین، ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویو میں 25 میٹر بینڈ مطابق 11,945 کلو ہرٹز پر اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب پیش ہے پروگرام آئینۂ صحافت۔ سامعین، اخبارات کے جائزے پر مشتمل پروگرام آئینۂ صحافت لے کر حاضر خدمت ہیں، ہمارا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں بھی ہم ہندوستان اور پاکستان سے شائع ہونے والے اخبارات کا جائزہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سب سے پہلے ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبار ہندوستان ٹائمز کی اہم سرخیوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ عالمی نظام کی تشکیل نو میں ہندوستان کا اہم رول، وزیر اعظم: ہمیں یہ یقینی بنانا ہے کہ قطار میں کھڑے آخری شخص کو انصاف ملے، چیف جسٹس۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام منعقد یوم آزادی کی تقریب سے سی جے آئی چندر جوڑ کا خطاب: اگلی بار پھر لال قلعے پر پرچم لہرانے کا پی ایم کا عزم۔ سامعین، اخبار مزید لکھتا ہے: وزیر اعظم نریندر مودی نے یوم آزادی کے موقع پر لال قلعے کی فصیل سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میں جب 2014 میں آپ کے پاس آیا تھا تب 2014 میں تبدیلی کا وعدہ لے کر آیا تھا۔ 2014 میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں تبدیلی لاؤں گا، آپ نے مجھ پر بھروسہ کیا اور میں نے اس بھروسے کو پورا کرنے کی کوشش کی۔ ریفارم، پرفارم، ٹرانسفارم، وہ 5 سال جو وعدہ تھا وہ یقین میں بدل گیا، کیونکہ میں نے تبدیلی کا وعدہ کیا تھا۔ ریفارم، پرفارم، ٹرانسفارم کے ذریعے میں نے اس وعدے کو یقین میں بدل دیا ہے۔ سامعین، نئی دہلی سے ایک اور اخبار لکھتا ہے: آزادی ہند میں اردو زبان و ادب کا کردار ناقابل فراموش، پروفیسر شیخ عقیل احمد۔ قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان میں آج 77ویں یوم آزادی کے مناسبت سے پرچم کشائی کی تقریب منعقد کی گئی۔ اس موقع پر قومی اردو کونسل کے ڈائریکٹر پروفیسر شیخ عقیل احمد نے تمام اہل وطن کو جشن آزادی کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ آج ہم بھارت کا 77واں یوم آزادی منا رہے ہیں جو ہمارے بے لوث قائدین کی قربانیوں کی وجہ سے ہمیں حاصل ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس ملک کو آزاد کرانے میں تمام طبقات اور مذاہب کے لوگوں کا حصہ رہا ہے اور سارے ہندوستانیوں نے مل کر انگریزوں کے خلاف جد و جہد کی، جس کے نتیجے میں وطن عزیز کو آزادی و خود مختاری حاصل ہوئی۔ انہوں نے آزادی کی تحریک میں خاص طور پر اردو زبان کے کردار کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ اردو نے شروع سے آزادی کے متوالوں کے جوش و جذبے کو مہمیز کیا اور باشندگان ہند کے دلوں میں بیرونی تسلط کے خلاف انقلاب و بغاوت کے بیج بوئے، جس کے نتیجے میں ملک کے ہر گوشے میں حب الوطنی اور آزادی کے نعرے گونجنے لگے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اردو کے صحافیوں، شاعروں، ادیبوں اور مصنفوں نے تحریک آزادی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ سامعین، دہلی سے شائع ہونے والے ایک اور اخبار کے مطابق کھڑکے نے لال قلعے میں آزادی کی تقریب میں نہ جانے کی وضاحت پیش کی۔ کانگریس صدر ملکاجن کھڑکے نے منگل کو کہا کہ اس موقع پر پارٹی ہیڈ کوارٹر میں تقریب منعقد ہوئی تھی اور اگر وہ لال قلعہ جاتے تو پارٹی کی یوم آزادی کی تقریب میں شرکت نہیں ہوتی۔ لال قلعے میں منعقدہ تقریب کے دوران مسٹر کھڑکے کے لیے مخصوص کرسی پورے پروگرام کے دوران خالی رہی۔ اس کو لے کر بی جے پی لیڈروں نے کانگریس کو بھی نشانہ بنایا۔ مسٹر کھڑکے نے کانگریس ہیڈ کوارٹر پر پرچم کشائی کی۔ جب صحافیوں نے اس سلسلے میں سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ کانگریس دفتر میں ترنگا لہرایا جانا تھا، اگر وہ لال قلعے جاتے تو وزیر اعظم کے پروگرام کی وجہ سے وہاں سیکیورٹی کے سخت انتظامات ہوتے اور وہ لال قلعہ جاتے تو پارٹی کے پروگرام میں شرکت نہ کر پاتے۔ یہ سوچ کر انہوں نے لال قلعہ نہ جانے کا فیصلہ کیا۔ پارٹی نے مسٹر کھڑکے کے لال قلعے پر نہ پہنچنے کے بارے میں یہ بھی کہا کہ اگر مسٹر کھڑکے لال قلعے میں تقریب میں گئے ہوتے تو وہ پرچم کشائی کے لیے وقت پر گھر اور پارٹی دفتر نہیں پہنچ پاتے۔ سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر وہ لال قلعے سے جلد نہیں نکل سکتے تھے، انہیں کم از کم 2 گھنٹے وہاں رہنا پڑتا۔ اور سامعین، اب آئیے پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار جنگ کی بعض سرخیوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ الیکشن کب، کمیشن بتانے سے قاصر، انتخابات کب کروا رہے ہیں، چیف جسٹس کا استفسار، ڈی جے ای سی نے کندھے اچکا دیے، یعنی تاریخ طے نہیں، جسٹس بندیال، معاشی پالیسیوں کا تسلسل قائم، مزید بہتری لائیں گے نگراں وزیر اعظم، نگراں حکومت کا بڑا جھٹکا، پیٹرول 17.50، ڈیزل 20 روپے لیٹر مہنگا۔ سامعین، اخبار جنگ کے آج کے کالم کا عنوان ہے باپ رے باپ ہمارے حکمراں۔ کالم نگار مسار عباس لکھتے ہیں کہ شاعر محسن بھوپالی مرحوم نے برسوں پہلے ہماری سیاست کو اس خوبصورت خطے میں سمو دیا تھا۔ جمہوریت کی خیر ہو اس مملکت کی خیر، جو وقت کے غلام تھے لمحوں میں بک گئے، چشم فلک نے دیکھا ہے ایسا بھی ماجرا، لاکھوں کے ترجمان کروڑوں میں بک گئے۔ مجھے یہ قطعہ اس دن بہت یاد آیا جب 2018 میں چیئرمین سینٹ کا انتخاب تھا۔ دونوں امیدواروں کا تعلق بلوچستان سے تھا۔ ایک طرف موجودہ چیئرمین صادق سنجرانی تھے، جنہیں سابق وزیر اعظم عمران خان، اس وقت کے مقتدر حلقہ اور اسی سال معرض وجود میں آنے والی بلوچستان عوامی پارٹی باپ کی حمایت حاصل تھی، تو دوسری طرف اس وقت کی اپوزیشن کے متفقہ امیدوار اور صوبے کے سابق گورنر میر غوث بخش بزنجو کے فرزند میر حاصل بزنجو مرحوم تھے۔ اپوزیشن کے پاس واضح اکثریت تھی، جس کو انہوں نے اجلاس میں کھڑے ہو کر دکھایا بھی، مگر جب بیلٹ باکس کھلا تو حاصل ہار گیا اور سنجرانی جیت گئے۔ باپ رے باپ، اور خود حاصل کے بقول، میرا مقابلہ سیاستدان سے نہیں، فیض سے تھا، مجھے تو ہار نہیں تھا۔ شاید اس وقت کی اپوزیشن بھی اپنی قبولیت کا انتظار کر رہی تھی، اس لیے انہوں نے اپنے اندر سے دبک جانے والوں کے خلاف کوئی تادیبی کاروائی نہیں کی، جبکہ اصولوں پر یقین رکھنے والے کپتان اور ان کے حواریوں نے اسے سینیٹر کی ضمیر کی آواز کہا۔ 3.5 سال بعد وقت نے کروٹ لی، ضمیر پلٹ گیا اور خان صاحب کو جو لوگ لائے تھے انہوں نے ہی گھر بیچ دیا، اور اس بار اسے ضمیر کے مطابق ووٹ دینے والوں نے کپتان کے خلاف ووٹ دیا۔ جو کچھ 2018 میں سینٹ میں ہوا وہ ہماری سیاست میں اسی سینٹ میں پھر ہوا، اور اس بار تو خفیہ کیمرے نے اسے محفوظ بھی کیا، مگر نہ کوئی تحقیق نہ کوئی کارروائی۔ سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی قومی اسمبلی میں اکثریت نہ ہونے کے باوجود سینیٹر بھی بنے، چیئرمین سینٹ کے امیدوار بھی اور پھر قائد حزب اختلاف بھی۔ سنجے رانی پھر جیت گئے، باپ رے باپ۔ ہماری سیاست لفظ احساس محرومی کا بھی خوب استعمال ہوتا ہے۔ ایک بار میں حاصل بیزنجو کے ساتھ ان کے والد کا انٹرویو کرنے کراچی میں ان کے دوسرے بیٹے بیزن کے پاس گیا تھا۔ میں نے پوچھا، میر صاحب، بلوچستان کا احساس محرومی کیسے دور ہو سکتا ہے؟ ان کا جواب تھا، جب ہمارے حکمرانوں کو محرومی کا احساس ہوگا۔ سامی، سابق وزیر اعظم نواز شریف کا تعلق پنجاب سے تھا، مگر 2013 کے الیکشن کے بعد انہوں نے بلوچستان کے حوالے سے ایک انتہائی مثبت سیاسی فیصلہ کیا، اور مسلم لیگ نون کی اکثریت ہونے کے باوجود اپنے اتحادی بلوچستان کی ہی ایک معتبر سیاسی شخصیت اور نیشنل پارٹی کے ڈاکٹر عبد المالک کو وزیر اعلی نامزد کیا۔ مسلم لیگ کے صوبائی صدر ثناء اللہ زہری کی مخالفت کے باوجود، میں اس دن مری میں ہی تھا جب یہ اجلاس چل رہا تھا، میاں صاحب کی موجودگی میں شہباز شریف نے بڑی مشکل سے انہیں منایا، مگر انہوں نے مشروط حمایت کی۔ 2.5 سال کی وزارت اعلی کے فارمولے پر ابھی ثناء اللہ، جو 2018 میں وزیر اعلی تھے، ڈاکٹر مالک کے بعد کی مدت پوری نہیں ہوئی تھی کہ ان کے خلاف پارٹی میں بغاوت ہو گئی، جس میں بیشتر وہ لوگ شامل تھے جنہوں نے عام انتخابات سے قبل باپ بنائی، باپ رے باپ، کیا سیاست اور کیا ہمارا سیاسی مستقبل۔ سامعین، سینیٹر انوار الحق کاکڑ ہمارے کئی سیاستدانوں کی طرح جماعتیں بدلتے رہتے ہیں، ویسے بھی اس صوبے سے تعلق رکھنے والے منتخب ہوں یا نگراں باپ کے احترام میں ہر فیصلہ قبول کر لیتے ہیں۔ ویسے بھی اس ملک کی سیاست اس وقت بھی اور پہلے بھی بزرگوں کے پاس ہی رہی ہے، مگر انوار الحق پڑھے لکھے انسان ہیں، اور گو کہ وہ اسکول میں بھی پڑھا چکے ہیں اور بلوچستان یونیورسٹی میں بھی، اور تعلیمی مسائل کو بخوبی سمجھتے ہیں، مگر کیا وہ اس مختصر مدت میں اس سمت میں کوئی اقدامات کر سکتے ہیں؟ شاید نہیں۔ ویسے بھی ان کی تمام تر توجہ 90 روز میں عام انتخابات کروانے پر ہونی چاہیے۔ انہوں نے احسن فیصلہ کیا اپنی پارٹی اور سینٹ کی سیٹ سے استعفیٰ دے کر، ورنہ تو ہمارے حکمرانوں نے ایوانوں کو اپنی اپنی جماعتوں کا گڑھ بنا لیا ہے، چاہے وہ ایوان صدر ہو، وزیر اعظم ہاؤس ہو، گورنر ہاؤس ہو یا وزیر اعلیٰ ہاؤس۔ جب آپ وزیر اعظم، صدر، گورنر یا وزیر اعلیٰ بنتے ہیں تو آپ ملک یا اپنے صوبے کے باپ کا درجہ رکھتے ہیں۔ پارٹی کے حصار سے نکل کر لوگوں کی بلا امتیاز خدمت کرنی ہوتی ہے۔ نگراں وزیر اعظم تمام سیاسی جماعتوں بشمول پاکستان تحریک انصاف کو ایک ٹیبل پر بٹھا کر میثاق سیاست پر بات چیت کا آغاز کر سکتے ہیں۔ سابق وزیر اعظم محمد خان جونی، جو ایک غیر جماعتی بنیادوں پر منتخب ہونے والی اسمبلی کی نمائندگی کرتے تھے، مگر انہوں نے ملک کی بڑی جماعتوں کو، جو اس نظام کو قبول نہیں کرتی تھیں، وزیر اعظم ہاؤس میں دعوت دی، اور افغانستان جیسے حساس معاملے پر اعتماد میں لے کر جنیوا گئے اور ریکارڈ کیا۔ آج کی صورتحال میں شاید یہ کام اتنا آسان نہیں، خاص طور پر ایک ایسے وقت میں جب سابق وزیر اعظم عمران خان اٹک جیل میں 3 سال کی قید اور 5 سال کی نااہلی بھگت رہے ہیں، اور ان کی جماعت کے ہزاروں کارکن جیلوں میں ہیں۔ کیا کاکڑ صاحب بہت زیادہ نہیں تو خان صاحب کو اٹک سے اڈیالہ جیل منتقل کروا سکتے ہیں؟ وہ پی ٹی آئی کے قیدی جن پر 9 مئی یا سنگین مقدمات قائم نہیں ہیں، ان کے حوالے سے کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں؟ کیا وہ بحیثیت نگراں جونیجوں کی طرح شہری آزادیوں، میڈیا کی آزادی اور الیکشن میں تمام سیاسی جماعتوں کو لیول پلیئنگ فیلڈ دلوا سکتے ہیں؟ اور سامعین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین، اب پیش ہے ہماری نشریات کا آخری پروگرام، اسلام کی معرفت، اور اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
اسلام کی معرفت۔
عزیز سامعین، پروگرام اسلام کی معرفت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، طہٰ شمیم کا سلام قبول کیجیے۔ اس پروگرام میں ہم قیامت کے دن نیک اور سعادت مند اور شقی و بدبخت افراد کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ پروگرام سے مستفید ہونے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سامن، اس سے قبل کے پروگرام میں ہم نے دو گروہ، اصحاب یمین اور اصحاب شمال کی جانب اشارہ کیا تھا اور بتایا تھا کہ اصحاب یمین وہ افراد ہیں کہ جن کے نیک اور شائستہ کاموں کی وجہ سے ان کے نام اعمال ان کے داہنے ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ وہ دنیا میں غلاموں کو آزاد کرنے پر توجہ دیتے ہیں، بھوکوں، یتیموں اور بوریا نشیں بے سہارا لوگوں کی خبر گیری کرتے ہیں اور ان کو کھانا کھلاتے ہیں، اور ایک جملے میں کہا جا سکتا ہے کہ وہ دنیا کے صعب العبور اور دشوار راہوں سے گزر کر ابدی و دائمی سعادت و سرفرازی کے مستحق قرار پاتے ہیں۔ لیکن اس گروہ کے مد مقابل اصحاب شمال ہوں گے۔ قرآن کی اصطلاح میں اصحاب شمال گمراہ اور حق کی تکذیب کرنے والے اور کافر افراد ہوں گے، اور دنیا میں جرائم کا ارتکاب کرنے کے سبب قیامت میں ان کے نام اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ سورہ واقعہ اور بلد میں اصحاب شمال اور اصحاب مشعمہ کی اصطلاح شقی و بدبخت انسانوں کے لیے استعمال کی گئی ہے اور ان کو ان تعبیروں سے یاد کیا گیا ہے۔ چنانچہ خداوند عالم سورہ واقعہ کی آیات 41 سے 44 تک میں اس گروہ کے بارے میں ارشاد فرما رہا ہے، اور بائیں ہاتھ والے، اور کیا برے ہیں بائیں ہاتھ والے جو دوزخ کی سخت گرم ہوا اور کھولتے ہوئے پانی میں اور کالے دھوئیں کے سائے میں ہوں گے، جو نہ کبھی ٹھنڈا ہوگا اور نہ فرحت بخش ہوگا۔ قرآن کبھی مخاطب کی توجہ کسی اہم موضوع کی جانب مبذول کرنے کے لیے اس روش سے استفادہ کرتا ہے۔ ہم بھی اپنی بات چیت میں اسی روش سے استفادہ کرتے ہیں۔ مثال طور پر کہتے ہیں، ہم پر یہ کیسی مصیبت آ گئی۔ بہرحال 41ویں آیت کا لہن اور انداز بیان ان افراد کے دردناک عذاب اور سختی کو بیان کر رہا ہے کہ جن کے نام اعمال ان کے بائیں ہاتھوں میں دیے جائیں گے، یعنی ایسے گروہ کہ جو گنہگار و ستمگر اور دوزخی ہیں۔ یہ آیات ان کی چند سزاؤں کو بیان کر رہی ہے، گرم گرم ہوا، کھولتا ہوا پانی اور کالے سیاہ دھوئیں کا سایہ، ایسا ان کو اپنی لپیٹ میں لے گا کہ ان کی ساری قوت اور تاب و توانائی چھین لے گا۔ پھر اس سائے کی وضاحت میں ارشاد ہو رہا ہے کہ جو نہ کبھی ٹھنڈا ہوگا اور نہ فرحت بخش ہوگا۔ سائبان عام طور پر انسانوں کو جلتی ہوئی دھوپ اور تیز و تند ہواؤں اور بارشوں سے محفوظ رکھتے ہیں، لیکن یہاں یہ بات واضح ہے کہ دوزخ کے سائبان ان خصوصیات کے حامل نہیں ہوں گے۔ سورہ واقعہ کی آیات 45 سے 48 تک میں اصحاب شمال کی اس بدترین اور ہولناک مصیبت میں گرفتار ہونے کی وجہ بیان کی گئی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہو رہا ہے، یہ وہ لوگ ہوں گے جو اس انجام کو پہنچنے سے پہلے خوشحال تھے اور وہ گناہ عظیم یعنی کفر و شرک پر اصرار کیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ کیا جب ہم مر جائیں گے اور خاک اور ہڈی ہو جائیں گے تو ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا، اور کیا ہمارے وہ باپ دادا بھی اٹھائے جائیں گے جو پہلے گزر چکے ہیں۔ گمراہوں کا یہ گروہ دنیا میں انواع اقسام کی نعمتوں میں غوطہ زن ہونے کے باعث مست و مغرور ہو گیا تھا۔ اگرچہ سارے اصحاب شمال مترفین کے زمرے میں نہیں آتے، تاہم قرآن کا مقصد ان کے سرغنہ افراد ہیں۔ جیسا کہ ان دنوں ہم دیکھتے ہیں کہ بیشتر انسانی معاشروں میں بدعنوانیوں کا سرچشمہ عیش و عشرت میں ڈوبے ہوئے ناز پروردہ اور ہٹ دھرم افراد ہیں۔ یہ افراد متکبر، مغرور، خودخواہ اور دوسروں کی بھی گمراہی کا سبب ہیں۔ درحقیقت معاشروں کے درمیان جنگوں، خونریزیوں اور انحرافات کی باغ ڈور اس گروہ کے ثروت مندوں، با اثر اور طاقتور افراد کے ہاتھوں میں ہوتی ہے۔ اسی سبب سے قرآن نے دوسروں سے پہلے انہی افراد کی طرف نشاندہی کی ہے۔ عیش و عشرت، اسراف اور نعمتوں سے بے جا استفادے میں مترفین کی زیادہ روی ان کی غفلت اور انحراف کی زمین ہموار کرتی ہے۔ اگرچہ تمام نعمتیں جو انسانوں کے اختیار میں دی گئی ہیں وہ ان کے رشد و کمال کا ذریعہ و وسیلہ ہیں، اس کے باوجود اگر یہ نعمتیں ان کی غفلت اور غرور و تکبر کا سبب بن جائیں تو ان کو انحراف اور سقوط کے دہانے پر لا کھڑا کریں گی۔ قیامت کا انکار کی جو انسانوں کی بہت سی گناہوں کا باعث بنتا ہے اصحاب شمال کی صفات میں سے ہے۔ یہ افراد فکری و اعتقادی انحرافات سے دوچار ہوتے ہیں اور کہتے ہیں، کیا جب ہم مر جائیں گے اور خاک میں مل کر ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ جائیں گے تو کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ یہ ایسے میں کہ خداوند عالم نے تمام انسانوں کو عقل و خرد سے نوازا ہے تاکہ انسان حق کا باطل سے امتیاز کر سکے، لیکن کافر و گمراہ افراد کیونکہ اپنی عقل و خرد سے کام نہیں لیتے، اس لیے وہ قیامت اور انسانوں کے دوبارہ اٹھائے جانے کا انکار کرتے ہیں۔ تعجب کی بات تو یہ ہے کہ افراد قیامت کے بعض مناظر کا اس دنیا میں بھی اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتے ہیں کہ کس طرح سے بہت سی زندہ مخلوقات جیسے نباتات اور پیڑ پودے مر جاتے اور خشک ہو جاتے ہیں اور پھر دوبارہ سے وہ لباس زندگی زیب تن کر لیتے ہیں۔ مسلمہ طور پر ایک شخص جو کسی چیز کو پہلی بار بنانے پر قادر ہے، اس کے لیے دوبارہ اس کو بنانا آسان ہوتا ہے۔ اس کے باوجود منکرین خدا مسلسل خدا اور قیامت کا انکار کرتے ہیں۔ وہ صرف اسی پر قناعت نہیں کرتے بلکہ حیرت و تعجب کے ساتھ پوچھتے ہیں، اور کیا ہمارے وہ باپ دادا بھی اٹھائے جائیں گے جو پہلے گزر چکے ہیں؟ قرآن کی یہ آیات اور دیگر آیات ان شقی و بدبخت انسانوں کی بعض خصوصیات کو بیان کر رہی ہیں۔ یہ افراد نعمتوں اور بے پناہ وسائل زندگی سے بہرہ مند ہونے کے باوجود متکبر اور ہٹ دھرم ہیں، اور وہ مسلسل ظلم و گناہ اور سرکشی پر آمادہ رہتے ہیں۔ یہ افراد قیامت کے منکر ہوتے ہیں۔ وہ بے نواؤں، مسکینوں، بھوکوں اور یتیموں کو کھانا نہیں کھلاتے اور ہمیشہ اہل باطل کے ہم نشیں اور ہم آواز ہوتے ہیں۔ عزیز سامن، قیامت کے بارے میں اہم موضوعات میں سے ایک اس کا جسمانی یا روحانی ہونا ہے، اور ہم اس حصے میں اسی موضوع پر گفتگو کریں گے۔ ایک موضوع کہ جو ماضی میں بعض دانشوروں کے درمیان متنازع رہا ہے، یہ ہے کہ کیا قیامت میں انسان کی روح حاضر ہوگی یا اس کا جسم؟ بالفاظ دیگر، آیا انسان کی معاد جسمانی ہے یا روحانی؟ بعض افراد یہ خیال کرتے ہیں کہ معاد یا قیامت صرف روحانی ہے، جسمانی نہیں ہے، اور ان کے خیال میں انسان قیامت میں اسی بدن کے ساتھ زندہ نہیں ہوگا بلکہ اپنے روحانی وجود کے ساتھ آخرت کی زندگی گزارے گا۔ وہ آخرت میں مانوی و روحانی لذتوں سے سرشار ہوگا اور اسی طرح مانوی و روحانی عذاب میں مبتلا ہوگا، یعنی وہ اپنے اچھے کاموں کی جزا صرف روحانی لذتوں یا برے کاموں کی سزا روحانی سزاؤں کے ذریعے حاصل کرے گا۔ لیکن ان افراد کے برخلاف کہ جو معاد کو صرف روحانی سمجھتے ہیں، دانشوروں اور علماء کی تحقیقات کی بنیاد پر یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ قیامت میں انسان کی واپسی جسمانی اور روحانی دونوں ساتھ ہے، یعنی ہر انسان جس طرح دنیا میں روح و جسم کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، اسی طرح قیامت میں روح و جسم کے ساتھ پلٹایا جائے گا۔ بہت سے بزرگ شیعہ علماء اور دانشوروں جیسے شیخ مفید، شیخ طوسی، سید مرتضیٰ، محقق طوسی، علامہ حلی اور ملا صدرہ وغیرہ نے قرآن و روایات سے استفادہ کرتے ہوئے یہ ثابت کیا ہے کہ انسان کی قیامت میں واپسی جسمانی اور روحانی دونوں ساتھ ہوگی۔ علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ انسان کی اخروی زندگی اس کی دنیاوی زندگی کے مانند ہوگی، کیونکہ انسان کی خلقت روح و جسم دونوں کے ساتھ ہوئی ہے۔ جسم کی موت کے ساتھ ہی انسان کی روح کی جو مادی شے نہیں ہے، زندہ و باقی رہتی ہے اور عالم قیامت میں دوبارہ انسان کی روح اس کے بدن میں پلٹا دی جائے گی۔ آخرت میں بدن کے ذرے کی جو خاک میں مل کر پراکندہ ہو گئے ہوں گے، ایک جگہ جمع ہوں گے اور دنیا میں جس انسانی ڈھانچے میں وہ زندگی گزار رہے تھے دوبارہ ظاہر ہوں گے۔ اس وقت انسان کی روح کی جو موت کے وقت بدن سے جدا ہو گئی تھی، دوبارہ انسان کے بدن میں پلٹا دی جائے گی۔ نتیجے میں مردہ بدن دوبارہ زندہ اور اپنی پہلی والی صورت میں واپس آئے گا، اور یہ ایسے ہی ہوگا کہ اگر کسی نے اسے دنیا میں دیکھا ہوگا تو حشر میں بھی اسے دیکھ کر بتا دے گا کہ یہ وہی شخص ہے۔ آخرت میں انسان کا اپنے حقیقی وجود کے ساتھ ہونا ضروری ہے، ورنہ قیامت کے میدان میں پھر وہ افراد نہیں ہوں گے کہ جو ایک مدت تک دنیا میں زندگی گزار کے گئے ہوں گے۔ اس لیے آخرت میں انسانوں کو اس کے تمام وجودی حقائق کے ساتھ دوبارہ اٹھائے جانے کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی معاد اور واپسی جسمانی اور روحانی دونوں ہوں۔ اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ انسان کی جاویدانہ زندگی آخرت میں بھی جسمانی اور روحانی قالب میں ہوگی۔ قرآنی آیات اس امر پر تاکید کر رہی ہیں کہ انسانوں کی روحیں قیامت میں ان کے جسموں میں پلٹائی جائیں گی اور افراد زندہ ہونے کے بعد اپنی جزا و سزا کے مستحق قرار پائیں گے۔ سورہ قمر کی آیت 7 میں ہم پڑھتے ہیں، لوگ سہمی ہوئی نگاہوں کے ساتھ اپنی قبروں سے اس طرح نکلیں گے گویا وہ بکھری ہوئی ٹڈیاں ہیں، اور پھر جب سور پھونکا جائے گا تو سب کے سب اپنی قبروں سے نکل کر اپنے پروردگار کی طرف چل کھڑے ہوں گے، کہیں گے کہ آخر یہ ہمیں ہماری خوابگاہ سے کس نے اٹھا دیا ہے۔ اگر معاد صرف روح کی جزا و سزا سے متعلق ہوتی اور اس کا جسم و بدن سے کوئی رشتہ نہ ہوتا تو پھر کیا ضرورت تھی کہ قرآن مختلف آیتوں میں صراحت کے ساتھ قبروں سے یا ان کی خوابگاہوں سے مردوں کو اٹھائے جانے کی بات کہہ رہا ہے، جبکہ قبر سے اٹھایا جانا انسان کے بدن سے مربوط ہے، صرف روح سے نہیں، کیونکہ روح کی جگہ قبر نہیں ہے۔ سامن، اسی کے ساتھ ہی پروگرام اسلام کی معرفت کا وقت اب اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اس امید کے ساتھ یہ پروگرام بھی آپ کے لیے مفید واقع ہوا ہوگا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سب کو خدا واحد کی پناہ میں سونپتے ہیں۔ خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ریڈیو تہران ہے، اسلامی گڑراجیہ ایران کی آواز۔